ایک سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ قربانی کے ایام میں, ابھی تو تھوڑی دیر ہے, عورت قربانی کر سکتی ہے؟ ہاں, اسلام میں شریع احکام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, مرد قربانی کرے عورت قربانی کرے, بس ہمت چاہیے. اگر وہ ہمت والی ہے اور کر لے گی تو بہت اچھا ہے, فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی اور اس میں کوئی پابندی نہیں. اچھا, ایک سوال یہیں پیش آیا تھا, چونکہ ہو سکتا ہے عام لوگوں کی ضرورت کا ہو, اس لیے میں بہت سی مرتبہ دن میں آئے ہوئے سوالات بھی کبھی اس وقت دہرا دیتا ہوں کہ شاید کسی کے کام کی کوئی بات ہو. سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے اور وہ ڈراپس جو ہوتے ہیں منہ میں رکھنے کے, کہ تھوڑا 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 اس میں سے پگھلتا رہتا ہے اور گلے میں جائے تو اس کی وجہ سے کھانسی کنٹرول ہو جاتی ہے, تو سوال یہ تھا کہ اس طرح نماز میں رکھ سکتے ہیں؟ نماز میں نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اندر جائے گا. روزے میں اگر رکھیں گے تو روزہ اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, تو نماز میں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی. جس طرح روزے میں کھانا پینا منع ہے, باہر سے کوئی چیز اندر جائے تو منع ہے, روزہ فاسد ہے, اسی طرح نماز بھی اس پہ فاسد ہو جاتی ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ, لمبا سوال ہے, شروع کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے, یہ ہے کہ کوئی عامل ہیں جو مختلف بیماریوں کے لیے وظائف وغیرہ بتاتے ہیں, یہ پڑھنے کا وہ پڑھنے کا, اور کچھ کبھی لکھ کر دیتے ہیں, اس کو پانی میں ڈال دیں اور اس کو پی لیں. عملیات کا اصول یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی, بہت سی روایتوں میں تو منع ہی فرما دیا, اس لیے کہ جاہلیت میں بہت عجیب عجیب عملیات ہوتے تھے اور اس میں کفری یا شرکیہ باتیں ہوتی تھیں جو پہلے سے منقول تھے اور وہ صحیح نہیں تھے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر یہ بھی فرمایا کہ اچھا, تم جو رقیہ کرتے ہو, جھاڑ پھونک وغیرہ جو کیا جاتا تھا, اچھا, اعرضوا علی رقاکم, اپنے رقیہ میرے سامنے پیش کرو اور بیان کرو. تو آگے فرمایا کہ لا بأس بالرقا, رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کفر اور شرک کی باتیں اس میں نہ ہو. مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں, قریب قریب الفاظ ہیں. تو اگر کفری یا شرکی یا باتیں نہیں ہیں تو یہ ایک علاج ہے. علاج کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ثابت ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے لحاظ سے منع ہے یا نہیں ہے, بس یہ دیکھا جائے گا. جیسے ہم ڈاکٹری دوائی استعمال کرتے ہیں, وہ بھی علاج ہے. اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس دوائی کا کھانا ثابت ہے یا نہیں, یہ دیکھیں گے کہ اس دوائی کا کھانا شریعت میں منع ہے یا نہیں. تو علاج جہاں پر آ جائے گا تو علاج میں یہ دیکھیں گے شریعت اس سے منع کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر شریعت منع نہیں کرتی تو پھر اس کی اجازت ہوگی, یعنی اگر شریعت منع کرتی ہے تو پھر منع ہوگا. تو یہاں بھی عامل کا یہی ہوگا کہ اگر وہ عملیات اگر کر رہے ہیں اور اس میں عملیات کے سلسلے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے, بعض چیزیں ایسی کفری یا شرکیہ ہوتی ہیں, عملیات کی کتابیں بھی عجیب عجیب ہوتی ہیں, تو اس لیے اگر وہ شخص معتبر ہیں, متشرع ہیں, تو پھر ان کی عملیات بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے. لیکن پھر بھی یعنی اصل یہ ہے کہ انسان زیادہ ان چکروں میں نہ پڑے, اس لیے کہ عملیات جو ہیں وہ انسان کو دوسرے رخ پر ہی لے جاتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں عملیات بہت سے بتا دیے ہیں, کسی کی مجبوری ہو, حالات ہوں, الگ بات ہے, ورنہ انسان زیادہ ان چیزوں میں نہ پڑے. بہت سی تھوڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی انسان کا ایک گناہ ہوتا ہے, اس کی سزا ہوتی ہے, وہ عملیات پہ چلا جاتا ہے کہ اچھا کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. تو اپنی انسان حفاظت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عملیات ہیں ان کا اہتمام کر لیں. صبح کی دعائیں ہیں, شام کی دعائیں ہیں, آیت الکرسی ہے, اور سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں, یہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ ایک طرح سے بہت بڑے فضیلت حاصل کرنے کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے بھی بہت سارے عملیات ہیں. ان سنتوں پر انسان عمل کر لے تو بہت سے برائیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مزید انسان اگر پڑھنا چاہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو ہے, دعائے انس بہت مشہور ہے, دعائے انس کے نام سے, اس کا انسان اہتمام کر لے, اس میں بھی بڑی حفاظت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہو سکتا ہے بہت قوی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ منقول جو ہے وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو ہم بعد میں, یعنی بعد میں کسی کے تجربہ ہو. لیکن اصول میں نے بتا دیا, جائز ہے, اور کسی کی مجبوری ہو, حالات ایسے ہوں, پریشانی ہو, تو علاج کے طور پر ظاہر ہے اس طرح کے علاج کیے جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, آج شام کو جو بات آئی تھی کہ ہر ایک کی بات نہیں سننی چاہیے, میں نے کہا تھا کہ نام نہیں لیتا, تو اگر نام نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بات تو صحیح ہے کہ اگر نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کن لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں نام بتاتا ہوں تو ہوگا یہ کہ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا اوہ اچھا فلانے نے یہ بات تو بہت اچھی کہی تھی, کیسے ان کے بارے میں کہہ دیا. یہ آپس میں خامخواہ ادھر کی, یہ اپنے لوگوں کو بڑھانے کے لیے ان کے مخالفت کرتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بڑھانے کے لیے ان کی مخالفت کرتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, ان تک بات پہنچے گی جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں, وہاں سے پھر دوبارہ باتیں آئیں گی, اچھا انہوں نے یہ کہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہا تھا, مجھے کسی نے رسالہ دیا, بہشتی زیور کا خود ساختہ اسلام, رسالہ تھا چھوٹا تھا, جس میں لکھا تھا بہشتی زیور کا خود ساختہ اسلام, یعنی بہشتی زیور کا جو اسلام ہے وہ عام اسلام سے ہٹ کر کچھ اپنا بنایا ہوا اسلام ہے, عنوان ہی ایسا ہے. اس میں کچھ مسائل تھے جس پر اعتراضات کیے گئے تھے کہ دیکھو اسلام میں یہ کہاں ہے, اسلام میں یہ کہاں ہے. میں شام کو مفتی عثمانی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا کہ یہ رسالہ کسی نے لکھا ہے, دیکھیں عجیب سے ان کو علم نہیں تھا ظاہر ہے, اس طرح کے رسائل یعنی گویا بیکار قسم کے رسائل وہ کہاں پڑھیں گے. تو انہوں نے دیکھا, اچھا میں نے کہا اس کا جواب تو لکھنا چاہیے, کہا نہیں ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں. لیکن میں تو چونکہ وہ طالب علمی کا دور اور جوشیلہ تھوڑا جوش بھی ہوتا ہے, تو میں نے پھر دوبارہ میں نے کہا کہ لیکن اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو یہ لوگ ان لوگوں کی ضرورت بہت بڑھ جائے گی, دیکھو ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس پر انہوں نے تو جواب نہیں دیا, لیکن ان کے ساتھ دوسرے تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ رہنے دو اسی طرح. تو خیر انہوں نے کہا مجھے دے دو میں پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد خیر میں نے ان کو دیا, انہوں نے پڑھ لیا, میں نے دوبارہ مانگا بھی نہیں, وہ ان کے پاس ہی رہ گیا, پتہ نہیں کیا ہوا اس کا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا اور ہر مخالف کا نام نہیں لیا جاتا, اس لیے کہ اس سے بسا اوقات فائدہ کے بجائے نقصان بھی ہوتے ہیں. اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی جب فرمایا گیا تھا دیکھو منافقین ہیں, آپ کے پاس آ کر رہتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, تو تعریفہم بسیماہم, علامتوں سے آپ پہچان لیں گے, علامتوں سے پہچان لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا, عام صحابہ کے علم میں نہیں تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. ہاں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو بتایا تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامتوں سے پہچان لیا جاتا ہے, لیکن اصل ایک اور اس کے جو اصل اصولی بات خلاصہ اگر کر لوں کہ ہمیں یہ نہیں نام لینے کی ضرورت کہ کن کا نہیں سننا, اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کس کا سننا ہے, بس یہ سب سے آسان چیز ہے کہ وہ لوگ جن کے علم پر جن کے تقویٰ پر عمل پر اعتماد ہو ان کی باتیں سننی ہے, باقی کو چھوڑ دیں, یہ سب سے آسان بات ہے. اس لیے کہ ہم ناموں کی فہرست میں جائیں گے, ہو سکتا ہے میں تین چار نام لے لوں, اس کا نقصان جو ہے میں نے بتایا, اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور نام ہوں گے تو کہیں گے اچھا ان کا نام نہیں لیا تھا تو اس کا سن سکتے ہیں. تو اس لیے جن کا سننا ہے بس معتبر لوگوں کا ہی سننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ جب تورات میں سے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تورات نہیں پڑھنی, انجیل نہیں پڑھنی, یہ نہیں پڑھنی, بس یہ فرمایا کہ یعنی وہ قرآن و حدیث اور میرے جو باتیں ہیں اس وہ تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے. تو ہمارے لیے بھی معتبر علماء جن کی علم کی سند موجود ہے اور معتبر ذرائع سے انہوں نے علم حاصل کیا, بس ان کو ہم جانتے ہیں, وہ معروف ہیں, ان کے بیانات اتنے کافی ہیں کہ ہمیں اور جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو بس ان کا سن لیں اور اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا لیں تو کافی ہوگا. ویسے کبھی کبھی دل تو چاہتا ہے کہ میں بعضوں کے نام لوں, لیکن پھر وہ ایک مخالفت والا میدان شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے مشکل ہے. اچھا شام کی تعلیم میں نہیں, اچھا بیان میں ایک بات آئی تھی, اس کا مطلب لوگ غور سے سنتے ہیں الحمدللہ. سوال یہ آیا تھا, میں نے ویسے ضمناً ایک واقعہ بیان کیا تھا وہ بزرگ کا, وہ جو ڈاکو تھے اور بعد میں پھر پیر بن گئے تھے, تو اس میں سوال یہ تھا, سوال یہ ہے کہ یہ بزرگوں کے دوسروں کے مقامات معلوم کر کیسے معلوم کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے الحمدللہ غور سے تو سنا ہے, یہ بات تو اتنی تو اچھی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو ہر وقت نہیں ملتا, بعضوں کو کبھی کبھی ایسی چیز مل جاتی ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مشہور ہے, انبیاء کی بات اگر لیں بعد میں لیں, اولیاء کے لیں, صحابہ کے لیں, صرف ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, یوسف علیہ السلام قریب کے کنویں میں ہے پتہ نہیں چلا, ایک عرصے کے بعد قمیص آ رہا ہے تو پتہ چل گیا انی لا اجد ریح یوسف. تو نبی ہیں قریب میں ہیں کنواں ہیں نہیں پتہ چلا, اور یوسف علیہ السلام خود موجود ہے وہاں پر نہیں پتہ چلا ہے, لیکن جب قمیص آ رہا ہے تو پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کب کیا چیز معلوم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو بدر کے موقع پر کہ اچھا ہذا مصرع فلان غدن, یہاں کل یہ فلانا گرے گا, یہاں گرے گا, یہ گرے گا, حج کا موقع ہے. اب اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں والعیاذ باللہ. غیب کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیے گئے تھے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا, لیکن خود قرآن کہتا ہے ولو کنت عالم الغیب, آپ کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا اس کے مطلب نہیں جانتے تھے. تمام مغیبات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی, واقعہ تو مفصل ہے, اگر پہلے سے مجھے بات معلوم ہوتی اس کا مطلب پہلے سے معلوم نہیں تھی. بہت سے مغیبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جاتے ہیں, تو انبیاء کی بھی یہ شان ہے, اولیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ان کو ہر چیز ہمیشہ معلوم ہو جاتی ہے, کبھی کوئی چیز معلوم ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا آواز دے رہے ہیں کہ یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. واقعہ مشہور ہے, کتب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صحابہ بھی جو سامنے بیٹھے تھے وہ سوچنے لگے کیا ہو گیا کہ کس ساریہ رضی اللہ عنہ کو کہاں آواز دے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمیشہ رہا ہے. تو ہمارا تو یہ یعنی عقائد کا حصہ کہہ سکتے ہیں, اعتقاد ہے کہ کرامات الاولیاء حق, ان کی اولیاء کی کرامات حق ہوتی ہیں. جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو کچھ اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے تو غیر مسلموں میں بھی ایسے مجاہدات ہوتے تھے کہ ان کو بھی ایسی چیزیں, بہت سی چیزیں اس طرح کی نظر آ جاتی تھیں دور کی. تو اس کا تعلق محنت اور مجاہدے سے ہے, اس کا تعلق یعنی اس سے بھی نہیں ہے کہ انسان کا درجہ بہت اونچا ہے. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی, بس اس طرح تھا کہ اس طرح کی کرامات یا خرقادت چیزیں محنت اور مجاہدے سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کی ہر چیز وہ معلوم کر سکتے ہیں, یہ بھی نہیں. صلاۃ الکسوف, ہمارے یہاں بھی کسوف کا واقعہ ہونے والا ہے. کون سے دن ہے؟ اپریل کو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ صلاۃ الکسوف تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے یا جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں انسان کو اگر جماعت سے نماز ہوتی ہے اس علاقے میں, تو مرد جو حضرات ہیں وہ تو جماعت میں شامل ہوں, باقی اصل وہ توجہ اللہ کا وقت اور عبادت کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ اس موقع پر انسان دعا مانگنے میں, پڑھنے میں, توجہ اللہ, ان چیزوں میں لگ جائے, یہ اصل اس کا وقت ہے. اگر اجتماعی شکل مسجد میں ہے تو وہ کر لے, نہیں ہے تو انسان اپنے طور سے انفرادی عبادت میں بھی لگ جائے. رات میں کبھی ایسا موقع کوئی اس طرح کوئی چیز ہوتی تھی, سخت اندھیرا ہو گیا, آندھی چلی, کچھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے تھے, جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, انفرادی. تو اگر اجتماعی ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو انفرادی عبادت میں انسان لگ جائے. اچھا, شیعوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی خاص جماعت کا سوال ہے تو ٹھیک ہے, سوال ہے اور ہمیں صحیح غلط کو پہچاننا ہے. اصل یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو تو مانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن پر ہے, اور قرآن کے بعد ہمارے لیے بنیادی کتاب, بنیادی جو ذریعہ تھا, یعنی ظاہر ہے قرآن بھی ہم تک جو پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے, اور دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ احادیث کے ذریعے, اور صحاح ستہ ہمارے لیے بنیادی کتابیں ہیں, لیکن صرف چھ ہی نہیں, بہت سی کتابیں حدیث کی ہیں. اور شیعوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکثر صحابہ مرتد ہو گئے تھے ولیعاذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ ذخیرہ احادیث تو ختم ہو گیا ہمارا. ان کے یہاں بنیادی کتابیں جو ہیں وہ سیاہ ستہ اور یہ حدیث کی کتابیں نہیں, اس لیے کہ ابو ہریرہ کی کتاب روایات ہیں وہ تو ان کو تو بالکل مسلمان ہی نہیں مانتے. تو ان کے یہاں یہ جو روایات ہیں شیخین رضی اللہ عنہما کا, تو ولیعاذ باللہ وہ جہنم کے اسفل السافلین میں قرار دیتے ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب اس میں یعنی ان کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں اور ان کی بنیادی کتابیں دیکھیں, اصول کافی وغیرہ وہ کتابیں ہیں, تو اس میں تو ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کو کہنا پڑے گا کہ نہیں, یہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس کتاب کو مانتا ہو. لیکن بہت سے شیعہ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابیں کون سی ہیں. ہمیں شاید زیادہ پتہ ہوگا جتنا ان کو نہیں پتہ کہ اچھا اصول کافی وغیرہ یہ کتابیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی کتابیں کون سی ہیں. بہت سے وہ ہیں اس لیے کہ پہلے سے انہوں نے جس خاندان میں وہ جس گھرانے میں وہ پلے بڑے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, پہلے سے شیعہ تھے, ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ محرم میں ہمیں فلانی فلانی بعض چیزیں کرنی ہیں, وہ کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو نہیں پتہ. تو وہ جن کو اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے, جن کو ان غلط عقائد کا علم نہیں ہے, جو صحابہ کو برا نہیں کہتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے قائل نہیں ہیں, تو ظاہر ہے پھر ان کو ہم غیر مسلم بھی نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ظاہر ان کو پتہ نہیں اور یہ کفریات وغیرہ کے وہ قائل ہیں. لیکن اگر کوئی شخص چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہے یا نہ کہے, اگر کوئی یہ مانتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں تہمت نہیں تھی, وہ صحیح تھا ولیعاذ باللہ, تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ابھی تک بھی لکھی ہوئی ہیں شیعوں کی کتابوں میں, اور ایسی باتیں ہیں کہ واقعی اس کو بتانا بھی مشکل ہے, بتانا بھی مشکل ہے کہ وہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا کیا کہتے ہیں, اور عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کے بعد کے خلاف کیا کیا کہتے ہیں. تو اس کی خیر ان کے پاس جو بھی عذر ہو, اس لیے کہ ان کی تاریخ کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ اچھا اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, غلط سر جھوٹ لکھا ہوا ہے, انہوں نے اس کو صحیح مان لیا. قصور جس کا بھی ہو انہوں نے تاریخ پر اعتماد کیا, حالانکہ تاریخ کوئی ان کی تاریخ پر وہ بھی, تو بہرحال جس پر بھی انہوں نے اعتماد کیا وہ ان کے مواخذ غلط ہیں جس پر انہوں نے اعتماد کیا ہے. اگر کوئی اپنی ان لکھی ہوئی کتابوں کے مطابق اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے. اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جیسے مسلمان, ہاں بس محرم میں ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو پھر اس کو کافر بھی نہیں کہیں گے, اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے. تو شیعوں میں مختلف جماعتیں ہیں, مختلف طبقے ہیں, ہم کسی کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ کون سے درجے کا ہے اور کون سے طبقے کا ہے. یعنی خود ظاہر ہے کہ ان کو خود کو بھی, بہت سوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے مذہب میں کیا ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ احتیاط کی جائے, احتیاط کی جائے. یعنی احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاملات ہیں تجارت وغیرہ وہ تو الگ چیز ہے, لیکن گھروں میں آنے جانے کا معاملہ ہے, کھانے پینے کا معاملہ ہے, اس میں احتیاط کی جائے کہ پتہ نہیں کہ وہ, یعنی ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی کھانے کے لحاظ سے اگر کوئی غلط چیز چلی جاتی ہے تو اس کا اثر انسان کے اعمال پر ہر چیز پر پڑتا ہے. تو اس لیے انسان احتیاط کر لے اپنی حد تک, باقی یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. 3:30 بجے انشاءاللہ پھر دعا کے لیے جمع ہوں گے.